बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ کو نئے ہجری شمسی سال کی آمد کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ایک اعلان ہمارا سن لیجئے کہ ہم کل سے دن اور روز اور نئے ہجری شمسی سال 1401 کی مناسبت سے 13 دن تک خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ تلاوت کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے چھروکے کے بعد سماعت فرمائیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستاں۔ اس پروگرام کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئینہ صحافت کے بعد ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا جو کہ ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کی سالگرہ کی مناسبت سے ہم نے خصوصی طور پر ترتیب دیا ہے، اور ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری آخری مجلس کی نشریات جو رات کو پیش کی جاتی ہیں وہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عارضی حکومت نے پاکستان سے ملحق ڈیورنڈ لائن کا دورہ کیا ہے، اور یوکرین میں روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ 25 مارچ کو 11 بجے دن شروع ہوگا۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے 8 مارچ کو وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی، اور اس معاملے پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ضابطوں کے تحت تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کے بعد 14 دن کے اندر اجلاس بلایا جانا چاہیے، اور یہ مدت 22 مارچ کو پوری ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں 22 اور 23 مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انعقاد کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب متحدہ حزب اختلاف نے اجلاس تاخیر سے بلانے کے اعلان کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو نہ بلایا گیا تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ حزب اختلاف کی ایک اور جماعت مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی ایسے ہی ملتے جلتے بیان میں کہا ہے کہ آئینی اور قانونی شکوں سے روگردانی آئین شکنی کے زمرے میں آتی ہے۔ اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائے جانے پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں رخنا اندازی کی دھمکی دی تھی، تاہم بعد میں ایک وضاحتی بیان جاری کر کے اجلاس کے شرکاء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ افغانستان میں طالبان کی عارضی حکومت نے پاکستان سے ملحق ڈیورنٹ لائن کا دورہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے جعلی ڈیورنٹ لائن کے دورے میں پاکستان سے ملحق سرحدی علاقے میں سیکیورٹی پر زور دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنٹ لائن سمیت بعض مسائل پر اختلاف پایا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتے ہیں۔ طالبان نے ابھی حال ہی میں مشترکہ سرحدوں پر پاکستان کی جانب سے لگائی گئی باڑ کو اکھاڑ پھینکا، جس پر پاکستانی فوج اور سیاستدانوں نے بھی سخت احتجاج کیا تھا۔ طالبان کی وزارت دفاع نے پاکستان کی جانب سے باڑ لگانے کے اقدام پر رد عمل میں اعلان کیا کہ پاکستان کو مشترکہ سرحدوں پر، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے، باڑ لگانے کا حق نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ سرحدوں پر باڑ لگا رہی ہے اور مشترکہ سرحدوں، بالخصوص سرحدی گزرگاہوں کو سختی سے کنٹرول کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے آئندہ سال سے لڑکیوں کے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ افغانستان کی وزارت تعلیم کے ترجمان عزیز احمد رایان نے گزشتہ ہفتے صحافیوں کو بتایا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے تمام اسکول عنقریب کھول دیے جائیں گے، تاہم کہا تھا کہ کلاسیں الگ الگ ہوں گی۔ طالبان انتظامیہ نے ایک ماہ قبل ملک بھر کی یونیورسٹیاں بھی کھول دی ہیں اور لڑکیوں کو حجاب کی پابندی کرتے ہوئے جداگانہ کلاسوں میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ یوکرین میں روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور اس نے بحر آزوف تک یوکرینی فوج کی دسترسی بند کر دی ہے۔ اس درمیان چینی صدر نے روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ اس وقت جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ یوکرین پر روسی فوج کا حملہ 25ویں دن بھی جاری ہے، جبکہ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین آپریشن کے آغاز سے اب تک یوکرین کے 184 ڈرون اور 1412 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ روسی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے یوکرین میں ایک دن میں 6 کلومیٹر اندر تک پیش قدمی کی ہے۔ دوسری جانب کیف نے ماریوپول سے اپنی فوج کو باہر نکالنے کی روس کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس درمیان چین کے صدر شی جین پنگ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کو اطلاع دی ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ترجیح جنگ کو فوراً ختم کرنا ہے۔ ولادیمیر پوتین نے اسے قبل کہا تھا کہ مغرب کی غیر قانونی پابندیوں سے پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات پر قابو پانے کے بعد روس ہر انجام مزید مضبوط اور خود مختار ہو کر ابھرے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے اقتدار اعلیٰ کو مختصر مدت کے لیے اقتصادی فائدے کے لیے خطرے میں ڈال دے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے روس سے کریمیا کے الحاق کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک تقریب میں اعلان کیا کہ کریمیا کے عوام نے نازیوں کے سامنے ایک مضبوط دیوار قائم کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کریمیا کو یوکرین سے الگ ہونا ہی تھا، کیونکہ یوکرین کا حصہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ روا رکھا جا رہا تھا۔ روس سے کریمیا کے الحاق کے بعد ماسکو اور کیف کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ روسی سرحدوں کے قریب فوج تعینات کرنے کا امریکہ اور نیٹو کا اقدام اور ان کی مداخلتیں ماسکو کے مشتعل ہونے اور جنگ کے شعلے بھڑکنے کا باعث بنی۔ دوسری جانب روس کے قومی دفاعی کنٹرول سینٹر کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی انتہا پسند یوکرین کے شہریوں کو بدستور انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ روس کی قومی دفاعی کنٹرول سینٹر کے سربراہ میزن تصیف نے اس بات کو جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یوکرینی انتہا پسند بدستور شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہا کہ اس وقت 27 لاکھ سے زیادہ یوکرینی ملک کو چھوڑ کر روس میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ روس نے اس جنگ کا مقصد دونباس کو غیر مسلح کرنا اور اپنی سرحدوں سے نیٹو کے فوجی خطرات کو دور کرنا بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کی فوجی کارروائی مشرقی یوکرین میں دونتسک اور لوہانسک کے صدور کی اپیل پر انجام پائی ہے۔ اس درمیان آسٹریا کی آئل گیس کمپنی کے ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ یورپی ممالک اپنی گیس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی ایسا متبادل تلاش نہیں کر سکتے جو روس کی جگہ پر کر سکے۔ آسٹریا گزشتہ 50 برسوں سے گیس کی 80% ضروریات روس سے پوری کر رہا ہے۔ روسی گیس یورپ کے لیے نہایت سستی پڑتی ہے، اور جس بڑی مقدار میں روس یورپ کو گیس فراہم کر رہا ہے اس کا کوئی متبادل تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ آسٹریا کی آئل گیس کمپنی کے سربراہ آلفریڈ اشٹائن نے کہا ہے کہ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی اس کمپنی کے لیے جو گیس کی خریداری کے ذریعے روس کی مالی مدد کر رہی ہے حیران کن تھی۔ اشٹائن نے مزید کہا کہ ہم سخت و مشکل حالات سے دوچار ہیں اور یورپ کے پاس اس وقت روسی گیس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایرانی فوج نے دفاعی، تحقیقی، تربیتی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یہ بات ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے نئے ایرانی کی سال کے موقع پر اپنی قوم کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں کہی۔ جنرل عبدالرحیم موسوی اپنے پیغام میں جنرل عبدالرحیم موسوی نے اپنے پیغام میں شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ایران قوم، سپاہیوں اور جانبازوں کو نوروز کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ ایرانی فوج نے اسلامی نظام کے طاقتور بازو کی حیثیت سے ملک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے دفاع کے لیے اپنے بے لوث سپاہیوں کی مجاہدانہ کوششوں اور مسلح افواج کے دیگر دستوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے دفاع، تحقیق، تربیت اور سائنس و ثقافت کے میدانوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب میں انجام پانے والے ڈرون اور میزائل آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ یمنی فوج نے سعودی عرب کے اندر حساس تنصیبات پر ایک بار پھر وسیع جوابی حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ تازہ آپریشن کے پہلے مرحلے میں ریاض، ینبع اور چند دیگر شہروں میں سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن میں بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے کی شاندار کامیابی کے بعد یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب کے شہروں خمیس مشیت، جیزان، سامتا اور جنوبی زہران جنوبی میں حساس اور اہم تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یمن کی مسلح افواج ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے خصوصی آپریشن پر عمل درآمد کریں گی اور ایسے حساس مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا جن کے بارے میں سعودی حکام سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری جانب جارے سعودی اتحاد نے جنوبی سعودی عرب میں واقع زہران کے بجلی گھر اور خمیس مشیت میں گیس تنصیبات پر یمنی فوج کے حملوں کا اعتراف کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ اور بعض دیگر ملکوں کی حمایت سے 2015 میں یمن کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا اور اس ملک کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ کر رکھا ہے۔ یمن کے خلاف سعودی جارحیت اور ناکہ بندی کا مقصد اس ملک میں اپنی کٹ پتلی حکومت کو بحال اور عوامی تحریک انصار اللہ کو حکومت سے بے دخل کرنا تھا، تاہم اس کا یہ مقصد تاحال پورا نہیں ہو سکا ہے۔ 7 سال سے جاری اس غیر قانونی اور ظالمانہ جنگ میں ہزاروں بے گناہ یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ شام کی فوج نے ترک فوج کی راہ میں حائل ہو کر اسے قامشلی کے مضافاتی علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی فوج کا ایک کاروان سنیچر کی رات شہر قامشلی کی جانب جانا چاہ رہا تھا، تاہم شامی فوج نے انہیں تل الذہب علاقے میں واقع اپنی چیک پوسٹ سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور علاقے سے باہر کر دیا۔ ترکی کی فوج کا یہ قافلہ 5 بختربند گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ دریاسنا شام کے شمال مغربی الحسکا پر توپ کے گولے اور میزائل فائر کیے جانے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس حملے کا ذمہ دار ترکی فوج اور اس سے وابستہ دہشت گردوں کو بتایا گیا ہے۔ اس حملے سے علاقے کے رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا اور کئی خاندان اطراف کے دیہاتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ترکی کی فوج اور اس سے وابستہ زرخرید دہشت گردوں نے ان حملوں میں ابو راس اور تلے تمر کی کالونی اور دیہاتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے باعث بجلی کے کھمبوں کو نقصان پہنچا اور بجلی کٹ گئی۔ شمالی شام پر ترکی کے حملوں اور اس کی جانب سے بعض دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی رپورٹ۔ عراق الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ حشد و شعبی ایک عسکری جہادی ادارہ ہے جو عراق اقتدار اعلیٰ کے لیے قابل اعتماد و اطمینان بخش ضامن کی حیثیت سے باقی رہے گا۔ عراق الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے اتوار کو کہا کہ ہم نے انتہائی خطرناک اور مہلک فرقہ پرستی کا خاتمہ کر کے عراقیوں کو متحد کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے پر خاص توجہ دینا چاہیے اور غیروں پر بھروسہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہادی العامری نے مزید کہا کہ فرقہ پرستی دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی عسکری طاقت اور افرادی قوت ہے جو علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں بہترین ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے اقتدار اعلیٰ کا تحفظ صرف عراقی دفاعی طاقت کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی سیکیورٹی فورسز اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے داعش دہشت گرد گروہ اور اس کے مفرور عناصر دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے، بدستور دہشت گردوں کو تلاش اور ان کا صفایا کرتی رہیں گی۔ عراق نے 3 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد 2017 میں داعش کے خلاف فتح و کامیابی کا اعلان کیا تھا، تاہم اس دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر ملک کے بعض حصوں میں چھپ کر پھیل گئے اور دوبارہ وقفے وقفے سے دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے لگے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد و شعبی نے داعش کے مختلف خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگانے اور متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں کو ناکام بنانے میں نہایت اہم قدم اٹھائے ہیں۔ اس درمیان الحشد و شعبی نے صوبہ دیالہ کے شہر خانقین میں سیکیورٹی آپریشن کیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق شہر خانقین میں حشد و شعبی کا سیکیورٹی آپریشن اس صوبے کی آپریشنل کمان 110ویں اور 20ویں بریگیڈ کی شرکت سے شروع کیا گیا ہے۔ الحشد و شعبی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نفت خانہ پہاڑی سلسلے میں واقع بقچہ علاقے میں انسدادی دہشت گردی کی کارروائی 20ویں بریگیڈ نے اور مخیاس علاقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں تک کے علاقوں میں تلاشی کی کارروائیاں 110ویں بریگیڈ نے انجام دیں۔ عراقی عوامی رضاکار فورس نے اعلان کیا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد پورے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گردوں کے سرغنوں کا پتہ لگا کر انہیں ختم کرنا اور عید نوروز کا جشن شروع ہونے سے پہلے سیاحتی علاقوں میں امن و سیکیورٹی قائم کرنا ہے۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأمين عابر الناهي فلا أحد نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سمعنا پیش ہے تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے.
یادوں کے جھروکے جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 اسفند، 17 شعبان اور 20 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس مارچ سن 1727 عیسوی کو عظیم سائنسداں آئزاک نیوٹن کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1642 میں کرسمس کے دن انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ 18 برس کی عمر میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ 1665 میں انہوں نے کیمبرج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ 3 کارناموں نے نیوٹن کو لازوال شہرت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک کیلکولس کی ایجاد تھی، دوسرے روشنی سے متعلق ان کی تحقیق تھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی دراصل مختلف رنگوں کی شعاؤں کا مجموعہ ہے اور ان رنگوں کے امتزاج سے سفید رنگ کی روشنی وجود میں آتی ہے۔ نیوٹن کا تیسرا اہم کارنامہ کشش ثقل کی دریافت تھی۔ نیوٹن وہ پہلے سائنسداں ہیں جن کو سر کا خطاب ملا۔ بیس مارچ سن 1815 عیسوی کو نیپولین بوناپارٹ فرانس کا شہنشاہ بنا، تاہم 18 جون 1815 کو واٹرلو کے میدان میں اس کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 28 جون کو جزیرے سینٹ ہیلینا میں اس کو مقید کر دیا گیا۔ نیپولین کا اسی عالم میں 5 مئی سن 1821 کو انتقال ہو گیا۔ بیس مارچ سن 1898 عیسوی کو ریڈیم کی دریافت ہوئی۔ یہ دھات نہایت کمیاب اور قیمتی ہے۔ اس کو گزشتہ صدی کے عظیم سائنسدانوں پیئر کیوری اور میڈم کیوری نے دریافت کیا۔ اس دریافت سے دنیا طبابت اور سائنسی حلقوں میں عظیم انقلاب رونما ہوا۔ اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو برطانوی سامراج اور اس کے پٹھو شاہ کی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل منظور کیا۔ ڈاکٹر مصدق عوام اور علماء خصوصاً آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کو اپنی حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیا۔ شاہی دربار اور برطانوی حکومت کی سازشوں کے باوجود عوامی حمایت کی بدولت اس قانون پر عمل درآمد ہوا اور ایران کی پیٹرولیم کی صنعت پر سے برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا۔ بیس مارچ سن 1956 عیسوی کو افریقی ملک تیونس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ سن 1574 میں سلطنت عثمانیہ نے تیونس کو اپنے قلمرو میں شامل کیا تھا۔ پھر سن 1881 میں فرانسیسی فوج نے تیونس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ تیونس کے عوام نے آزادی کے لیے متعدد تحریکیں چلائیں۔ آخرکار دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے کمزور ہونے کی بنا پر تیونس کے عوام کی تحریک آزادی کامیاب ہو گئی اور 20 مارچ سن 1956 کو تیونس آزاد ہو گیا۔ تیونس قدیم تاریخ کا حامل اور دنیا کے قدیم ترین تمدنوں کا ایک مرکز شمار ہوتا ہے۔ تیونس کی تقریباً 99% آبادی مسلمان اور سرکاری زبان عربی ہے۔ اسوند سن 1341 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں ایرانی عوام سے پہلوی حکومت کے غیر قانونی اور غیر شرعی اقدامات کے احتجاج میں اگلے دن شروع ہونے والے نئے شمسی سال 1342 یعنی عید نوروز کی تقریبات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی استبدادی حکومت نے اپنی بنیاد مستحکم کرنے اور اپنے غیر ملکی حامیوں خاص طور سے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے مختلف اقدامات انجام دیے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے عید نوروز کو یوم عزا قرار دے دیا تاکہ شاہ کے خیانت آمیز اقدامات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پہلوی حکومت کا پروپیگنڈا ناکام رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جدت پسندانہ اقدام کی کامیابی سے شاہی حکومت کے کارندے بوکھلا گئے اور انہوں نے قم میں دینی طلبہ کی مجلس عزا پر حملہ کر کے متعدد طلبہ کو شہید اور زخمی کر دیا۔ بیس مارچ سن 2003 عیسوی کو امریکہ اور برطانیہ نے دہشت گردی سے مقابلے، صدام حکومت کے خاتمے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی نابودی کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا۔ عالمی رائے عامہ اور دنیا کی اکثر حکومتوں نے اس حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ بعض مقامات پر عراق کے عوام نے مقابلہ کیا، لیکن صدام حکومت نے کسی خاص مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا اور نتیجے میں اپریل 2003 میں امریکہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ملت عراق کو اگرچہ ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات مل گئی، لیکن وہ غاصب توسیع پسندوں کے دام میں پھنس گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ پیش ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستاں۔
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ نئے ہجری شمسی سال 1401 اور جشن نوروز کی آمد آمد پر آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال جیسا کہ بہن مریم زہرا نے اشارہ کیا، نوروز کی آمد آمد ہے اور نئے ہجری شمسی سال 1401 ایک اور جشن نوروز کے ایام ہیں، اور ان ایام میں یقینی طور پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے، اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران میں یہ ایام نہایت ہی جوش و ولولے کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ ایک نیا احساس جو ہے وہ طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، اور جس طرف بھی آنکھ ہم اٹھاتے ہیں اس طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور یہی بہار جو ہے انسان کے اندر خوشگوار تبدیلی کے آثار نمودار کرتی ہے، اور ایک تراوت اور تازگی سی محسوس ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے لبوں پر باقی رہنی چاہیے۔ نوروز کے ایام اسی لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں کہ سال کے آغاز میں جب ہر طرف قدرت کی نشانیاں ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، تو انہی ایام کے اندر لوگ ایک دوسرے سے خوشحالی کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نئے سال کی آمد ایک نئی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی اخلاقی، معنوی اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگی پر اس کے اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ نوروز خاص طور پر ایران کے عوام اور جہاں جہاں پر بھی فارسی زبان بولنے والے ہیں ان کے اندر رائج ہے، اور بڑے جوش و ولولے کے ساتھ یہ ایام منائے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی یہ ایام مخصوص طریقے سے منائے جاتے ہیں، اور مجھے بھی یاد پڑتا ہے، اور یقیناً بہن مریم زہرا بھی اس کی تائید کریں گی، کہ ہمارے گھروں میں بھی ان ایام میں اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے تھے، مٹھائیاں بنائی جاتی تھیں اور نئے کپڑے پہنے جاتے تھے، اور نوروز کو خاص طریقے سے جو ہے وہ منایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی یہ روایت برقرار ہے۔ بہرحال نئے ہجری شمسی سال 1401 اور جشن نوروز کی ہم بھی آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ جشن نوروز کی آمد آمد پر سامعین دوستوں نے اپنے آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان صوتی پیغامات کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ پہلا صوتی پیغام ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے نہایت ہی محترم جناب رانا شمشاد صاحب نے، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان سے۔ بہت ہی پیارے بھائی حسین تقوی بھائی، بہت ہی پیاری بہن مریم زہرا صاحبہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو نوروز کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں۔ نوروز کے لغوی معنی نیا دن کے ہیں۔ یہ ایرانی سال نو کا نام ہے، جسے فارسیوں کا نیا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ایرانی قدیم مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو بہار کے آغاز میں ملی ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 21 مارچ کو نوروز ڈے منایا جاتا ہے۔ ایران میں اس عید کو ملی تہوار اور زمین کا سورج کے گرد چکر مکمل ہونے پر بہار کے آغاز کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عید طبیعت سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے علاوہ دوسرے ملکوں جیسے افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان بھی نوروز کو روایتی طور پر مناتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں نوروز کا دن ہر سال مجموعی طور پر 30 کروڑ افراد کسی نہ کسی طرح مناتے ہیں۔ نوروز کو سیلیبریٹ کرنے سے خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، امن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ گندم کے پودے اگانا نوروز کی مشترکہ روایتی تیاریوں میں سے ایک ہے۔ 17 دن تک ایرانی اس تہوار کو انتہائی جوش و خروش اور مسرت کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید نوروز 10-15 روز پہلے ہی ہر گھر میں گیہوں یا کوئی دوسری سبز چیز اگاتے ہیں، جسے سبزہ کہتے ہیں۔ یہ سبزہ سفرہ ہفت سین کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ سفرہ ہفت عید نوروز کی اہم ترین رسموں میں سے ہے، جس میں 7 قسم کی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو سین سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ 7 قسم کے ڈرائی فروٹ سے میوہ تیار ہوتا ہے اور نوروز کے دن کھایا جاتا ہے۔ سیر، لہسن، سیب، سرکہ، سمنو، گندم سے تیار شدہ شیرنی، سنجد پھل، سماک ایک طرح کا مسالہ، اور سبزہ، چاول، آئینہ، سکا، آبو لال مچھلی کا رکھنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ رنگین انڈے، شمعدان، میوے، نان، پنیر وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن بھی رکھتے ہیں۔ دیوان حافظ یا شاہنامہ فردوسی کو نوروز کے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ یہ دن چونکہ عید کی طرح منایا جاتا ہے، اسی لیے خاص طور پر بچوں کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے خریدے جاتے ہیں۔ کچھ صاحب حیثیت لوگ نوروز کے لیے نیا فرنیچر اور قالین وغیرہ بھی خریدتے ہیں۔ میں اور ستلج ریڈیو لسنر کلب کی جانب سے نہ صرف آپ کو، ریڈیو تہران کی مکمل ٹیم کو، بلکہ پوری دنیا کو ایک بار پھر نوروز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ پاک ایران دوستی زندہ باد۔ میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب، بہاول نگر، پاکستان سے۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، نہایت ہی جوش و ولولے کے ساتھ آپ نے نوروز کی مبارکباد پیش کی، ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی مختصر سی گفتگو کے اندر نوروز کے حوالے سے بات کی اور نوروز کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی مختصر تاریخ پر روشنی ڈالی، بہت اچھا لگا۔ اور ہر سال سامعین دوست ان ایام کے اندر اپنے صوتی پیغام مات ہمیں ارسال کرتے ہیں، اور بزم دوستہ میں ہم دوستوں کے صوتی پیغامات نشر کرتے ہیں۔ اور اس سال بھی ہمارے بہت سے دوستوں نے نوروز کی مناسبت سے صوتی پیغام یعنی آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان پیغامات کو بزم دوستہ میں شامل کریں۔ بہرحال بزم دوستہ آپ کی اپنی بزم ہے، اس بزم میں آپ آڈیو پیغامات کے ذریعے سے، مختصر پیغامات کے ذریعے سے، تفصیلی خط کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہاں پر رانا شمشاد صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی محبت سے آپ نے یہ پیغام ہمارے لیے ریکارڈ کیا، ارسال کیا۔ اور رانا شمشاد صاحب کی بات میں کیا کروں بہن مریم زہرا، ہمیشہ جب بھی ہم آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو نہایت ہی محبت بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس محبت سے، جس دل جمی کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے ان کی اندرونی محبتوں کا احساس ہوتا ہے ریڈیو تہران کے لیے، اور لسنرز کی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے، اور ان کی آواز مختلف ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتی رہتی ہے۔ اور ریڈیو تہران کو بھی یہ فخر ہے کہ جناب رانا شمشاد صاحب کا پیغام اس بزم دوستہ میں جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مختلف مناسبتوں پر آپ پیغامات ارسال کرتے رہیں گے۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم و آباد رکھے، اسی طریقے سے مسکراتے رہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
نئی ہجری شمسی سال 1401 اور جشن نوروز کی مناسبت سے یہ صوتی پیغام ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان کے سیکرٹری جنرل محترم جناب عبدالستار سلفی القادری صاحب نے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے، اہل خانہ کی جانب سے، اور پوری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے پوری ایرانی قوم کو، ریڈیو تہران کے عملے کو، اور جہاں کہیں بھی جشن نوروز منانے والے افراد موجود ہیں، سب کو جشن نوروز بہت بہت مبارک ہو۔ ریڈیو تہران کے ذریعے ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے اس حوالے سے جو انفارمیشن اور معلومات حاصل کی ہیں، یقینی طور پر وہ بہت ہمارے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوئیں۔ اس تہوار کے حوالے سے ہر پہلوؤں کے ساتھ ریڈیو تہران کے محنتی عملے نے خوب انصاف کیا اور بہت اچھی معلومات ہم تک پہنچائی ہیں۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں ریڈیو تہران کے محنتی عملے کی تعریف کر سکوں۔ جو مختلف مناسبتوں سے وہ پروگرام پیش کرتے ہیں بہت معیاری اور عمدہ ہوتے ہیں، اور ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یقینی طور پر ریڈیو تہران کا عملہ جشن نوروز کے حوالے سے چھٹیوں پر ہوگا، اور ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پارکوں میں لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ سیر کو جاتے ہیں، بچے بھی کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، اور مختلف اور لذیذ پکوان دسترخوانوں کی زینت بھی بنتے ہیں۔ یہ سن کر ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ عام روایت یہ بھی ہے کہ پہلا دن موسم بہار کی علامت ہے، دوسرا گرمی کی، تیسرا خزاں کی، اور چوتھا دن سردی کے موسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ نوروز کو ایرانی قوم کی مختلف جزیروں کے مابین اتحاد کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ میں زیادہ طوالت کے پیش نظر اپنا پیغام مختصر کرتا ہوں، کیونکہ میرے دوسرے ساتھی بھی اپنے پیغام بھیج رہے ہوں گے۔ میں اجازت چاہوں گا آخر میں آپ کو، ریڈیو تہران کے پورے عملے کو، ایران میں بسنے والی قوم کو، اور جہاں جہاں پر بھی نوروز منانے والے افراد موجود ہیں، ان سب کو جشن نوروز بہت بہت مبارک ہو۔ مہر عبدالستار سلفی، جنرل سیکرٹری، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن، ننگانہ صاحب، پنجاب، پاکستان۔
جی جناب محترم عبدالستار سلفی القادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش آپ کی کہ نوروز کی مناسبت سے اتنا خوبصورت پیغام آپ نے ارسال کیا، اور وقت کا بھی لحاظ رکھا، اسی طریقے سے اپنے دل کی بات بھی آپ نے اس پیغام میں جو ہے وہ بیان کی۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ریڈیو کے حوالے سے آپ کا نام جانا پہچانا ہے۔ ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کی محبتیں، پیار ہمیشہ جو ہے رہا ہے، اور چاہے وہ خط ہو، مختصر پیغام ہو یا آڈیو پیغام ہو، سب میں بہن مریم زہرا یہ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، اور ہماری درخواست پر بھی یہ جو ہے وہ پیغامات ارسال کرتے ہیں، اور نوروز کی مناسبت سے آپ نے یہ پیغام ارسال کیا۔ ہم بھی آپ کو نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایام کہ جو کہ فطرت اور طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایام بھی آپ کے لیے نیک ثابت ہوں، اور جو ہریالی اس وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس سے ہم لوگ لطف اندوز ہوں۔ زمین کے اندر ایک دوبارہ تراوٹ پیدا ہو رہی ہے، اور زمین کے اندر سے جو ہے وہ پھول پودے جو ہے وہ پھوٹ رہے ہیں، اور یہ احساس دلا رہے ہیں کہ زندگی نے ایک دوبارہ جو ہے وہ سانس لیا ہے سردیوں کے ایام کے بعد، کہ جب ہر طرف جو ہے تھوڑا سا درخت جو ہے وہ سوکھے ہوئے سے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی بہار کے ایام آتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہر طرف جو ہے وہ ہریالی سبزہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، خوبصورت پھول جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی بہن مریم زہرا
جی،
یہ ایام جو ہیں بڑے جوش و ولولے کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور بسنت کے عنوان سے جو ہے وہاں پر جشن منایا جاتا ہے، لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پکوان جو ہے نئے نئے قسم کے تیار کرتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ خوشی کے ایام جو ہے اسی طریقے سے گزرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار متعال ان ایام میں ہماری معنوی اخلاقی تربیت کے بھی مواقع فراہم کرے، اور ہم ان ایام سے بھرپور طریقے سے استفادہ کریں۔ جناب عبدالستار سلفی صاحب، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی آرگنائزیشن کے دیگر تمام ارکان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی، جشن نوروز کی مناسبت سے یہ صوتی پیغام ارسال کیا ہے الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان کے روح رواں محترم جناب حاجی لیاقت علی ایوان صاحب نے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی لیاقت علی ایوان، صدر الاوان لسنر کلب شیخوپورہ پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ کافی عرصہ کے بعد ریڈیو تہران ایران کی بزم میں عید نوروز کی خوشیوں میں شامل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایران میں اس عید کو ملی طور پر اور زمین کا سورج کے گرد چکر مکمل ہونے پر بہار کی آمد کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عید طبیعت کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر شامل نظر آتے ہیں۔ طبیعت میں آنے والی تبدیلی کو اگر دیکھا جائے تو بہار انسان کے مزاج میں خوشی کی کیفیت لاتی ہے، اور ہر شے تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بلبلوں کا چہچہانا بہار کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ ایرانی اس کے آغاز کو انقلاب اسلامی کے طور پر بھی ثقافتی دن سمجھ کر مناتے ہیں۔ یہ دن فقط ایران تک محدود نہیں، بلکہ جہاں بھی فارسی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ عید نوروز مناتے ہیں۔ عید نوروز کے مثبت پہلو کسی مذہبی تہوار میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ صلہ رحمی، دوسروں کو تحفے دینا، ایک دوسرے کو دعوت دینا اور غریبوں کی مدد کرنا شامل ہے۔ یہ جشن ایک قومی جشن ہے، دینی عیدوں میں نہیں لیکن نوروز کے دن کو محترم سمجھا گیا ہے۔ یہ چیز اس بات کا سبب بنی کہ نوروز انسانوں کی پروردگار کے سامنے عبودیت کے اظہار کا وسیلہ ہے اور پروردگار کے سامنے انکساری کا وسیلہ بھی ہے۔ در حقیقت انسان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی یاد سے تر و تازہ اور نشاط بخشے۔ ہماری دعا ہے کہ ریڈیو تہران کا سٹاف اور ایرانی عوام کو عید نوروز کی ڈیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور آپ سب کو بھی عید نوروز کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام، لیاقت علی اوان، صدر الاوان لسنر کلب، تفیل سٹریٹ، تارک روڈ، شیخوپورہ، پاکستان۔
جی جناب لیاقت علی اوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکال کے آپ نے ہمارے لیے یہ صوتی پیغام ارسال کیا۔ ہمیشہ آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے شامل حال رہی ہیں۔ بہن مریم زہرا، میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ یہ جتنے بھی نام ہیں، چاہے وہ رانا شمشاد صاحب کا ہو، چاہے وہ عبدالستار سلفی صاحب کا ہو، چاہے لیاقت علی اوان صاحب کا ہو،
محمد سب ہمارے پرانے سامع،
جی بالکل پرانے سامع ہیں، محمد ارشد قریشی صاحب ہوں، عبدالغفور قیصر صاحب ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ریڈیو تہران کے لیے لکھتے رہتے ہیں، صوتی پیغام ارسال کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر بھائی لیاقت علی اوان صاحب جو ہیں وہ ریڈیو تہران کو متعارف کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ سرگرم رہتے ہیں، لسنرز کو جمع کرتے ہیں، ان سے خط لکھواتے ہیں، خط ارسال کرتے ہیں، یعنی کہ قدیم روایت چلی آ رہی ہے اور ریڈیو سے ان لوگوں کی وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نوروز کے ایام میں حاجی لیاقت علی اوان صاحب نے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، ہم بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نوروز کے ایام میں یہ خوبصورت پیغام انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اور تینوں ہمارے سینئرز سامے جو ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمن ابیا پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، آج ہم پروگرام آئینۂ صحافت میں پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر۔ عدم اعتماد، قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب، لوٹے اور ضمیر فروشوں میں فرق ہوتا ہے، وزیراعظم عمران خان۔ اور سہون، کوچ اور گاڑی میں تصادم، 7 افراد جاں بحق۔ اور سامعین، جنگ اخبار کا اداریہ ہے حکمت و تدبر سے خالی سیاست۔ اخبار لکھتا ہے کہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں گزشتہ روز تک پیش رفت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں مقیم اپنے منحرف اراکین اسمبلی کو سبق سکھانے کے لیے اس عمارت پر دھاوا بول دیا اور توڑ پھوڑ کی۔ پولیس نے تحریک انصاف کے 2 اراکین قومی اسمبلی فہیم خان اور عطا اللہ نیازی سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا، جنہیں بعد میں شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ حکومت سندھ نیز، پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے سندھ ہاؤس پر حملے کو دہشت گردی، قانون شکنی اور وفاق میں سندھ کی علامت پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دراصل سندھ پر لشکر کشی اور ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش تھی، اور یہ طرز سیاست جاری رکھا گیا تو بنی گالا اور سندھ میں گورنر ہاؤس اور حکمران جماعت کے رہنماؤں کے گھر بھی نشانہ بنیں گے۔ تاہم تحریک انصاف کے کارکنوں نے پشاور، لاہور، فیصل آباد اور ناروال میں بھی منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف مظاہرے کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سندھ ہاؤس کو نیا چھانگا مانگا بنائیں گے تو عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ مخلوط وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی پہلی تحریک ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پراپیگنڈا ہے۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے اسلام آباد میں اپنے عوامی اجتماعات ملتوی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے یہ معنی خیز اور ہوش مندانہ انتباہ بھی کیا ہے کہ کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔ فی الحقیقت حکمران جماعت کی پوری سیاست حکمت و تدبر سے خالی نظر آتی ہے۔ جس تحریک عدم اعتماد کو وزیر اعظم نے اپنی دعا کا نتیجہ قرار دیا تھا، اسے ناکام بنانے کا سیدھا سادہ طریقہ قومی اسمبلی میں اپنے حامی ارکان کی اکثریت ثابت کرنا تھا۔ اگر انہیں واقعی اکثریت حاصل تھی تو وہ اپنے حامی 172 یا اس سے زیادہ اراکین کو ایوان سے باہر بھی کسی اجلاس میں جمع کر کے حزب اختلاف کی جانب سے حکومت کے خاتمے کی کوشش سے ہوا نکال سکتے تھے، لیکن وزیراعظم نے اس کے برخلاف مختلف شہروں میں عوامی جلسوں سے خطاب کی مہم اور ان میں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نازیبا القاب استعمال کرتے ہوئے کھلی دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وفاقی دارالحکومت میں 10 لاکھ حامیوں کا مجمع جمع کرنے کا اعلان کر ڈالا۔ وفاقی وزراء نے ارکان اسمبلی کو متنبع کیا کہ وزیراعظم کے خلاف ووٹ دینے والوں کو اسی مجمع سے گزر کر اپنے گھر جانا ہوگا۔ ان اقدامات کا اپوزیشن کی جانب سے ویسا ہی رد عمل سامنے آنا فطری بات تھی، تاہم حکومت نے صورتحال کو سنبھالنے کی ضرورت اب بھی محسوس نہیں کی، اور یہ واضح ہونے کے بعد کہ اس کے منحرف اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجس پر حملے کے بعد سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں، انتہائی بے تدبیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کشمیر میں سی آر پی ایف کیمپس پر گرینیڈ حملے، 3 زخمی۔ ورلڈ ہیپینیس رپورٹ، ہندوستان 136ویں مقام پر، راہل گاندھی کا رد عمل۔ اور ہندوستان میں 3.2 لاکھ کروڑ روپوں کی سرمایہ کاری، جاپانی وزیر اعظم۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف ہی نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے، حجاب تنازع کے پیچھے آخر ہے کیا۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ تاریخی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ حجاب سے بہت سارے مغربی ممالک ذہنی اور جسمانی انتشار میں مبتلا کیوں ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ کئی ممالک میں حجاب پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس زینے کی طرف قدم بڑھایا ہی نہیں وہ بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے پار تول رہے ہیں۔ بھارت میں تو حالیہ دنوں ایک کالج میں اسٹوڈنٹس کو حجاب نہ پہننے یا دوسرے الفاظ میں پردہ کرنے کی جو ممانعت کی جا چکی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک تحیر انگیز اور فکر انگیز واقعہ ہے۔ اس لیے جذباتی اور حیجانی صورتحال میں اس کا جائزہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، بلکہ ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی ٹھنڈے دل و دماغ سے ان عوامل کو کھوجنا ہوگا جو حجاب کے خلاف ہیں، جو حجاب پر پابندی کی طرف منظم انداز میں آگے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں جہاں یہ بات 100% درست ثابت ہو رہی ہے کہ ایک مخصوص عوامی جتھے کو ہر غیر قانونی اور غیر آئینی طرز طریق اختیار کرنے پر کھلی چھوٹ ملی ہے، یہاں تک کہ پچھلے برسوں کے دوران سینکڑوں معصوم جانوں اور بے گناہوں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے اور کہیں پر بھی قانون اور آئین کی بالادستی نظر نہیں آ رہی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اصل عوامل کو انتہائی باریک بینی سے کھوجا جائے۔ اصل مسئلہ حجاب نہیں، کیونکہ حجاب مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا اس پس منظر میں کہ یہاں بھارت میں ہزاروں برس سے، یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ویدک زمانوں سے ہی کسی نہ کسی صورت میں پردے کا رواج رہا ہے، بلکہ پردہ، گھونگٹ، چنری، ساڑھی ویدک زمانے سے بھی ڈریس کا حصہ رہا ہے۔ کیگان پال مورخ کے مطابق پردے، گھونگٹ یا چنری سے چہرہ چھپانے کا رواج زمانے وسطی سے رہا ہے، اور ماہر آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ چتوڑ گڑھ قلعے کی پڑتال سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اس زمانے میں زنانہ خانے الگ تھے، جس کا واضح مطلب ہے کہ بھارت میں عورتوں کے پردے کا رواج کلچر کا حصہ رہا ہے۔ پردے اور گھونگٹ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ والمیکی نے اپنی رامائن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بن باس روانہ ہونے سے پہلے رام نے سیتا ماتا کو گھونگٹ اٹھا کر عوام کو رشن دینے کی اجازت دی تھی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رام کے زمانے میں پردہ تھا۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتا ہے کہ بی جے پی عرصہ دراز سے ہندو کارڈ استعمال کر رہی ہے، اس پوزیشن تک پہنچی ہے، اور اس ہندو کارڈ میں نمایاں طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اپنے اقدامات کی بڑائی کو انلارج بھی کرتی ہے، اور نئے نئے اقدامات اور مسجدوں کی مسماری یا مسلم کلچر اور شناخت کو حتمی طور پر سمیٹنے کے بیانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس ایسا ایک خیال دانشوروں کی دانشمندی سے پھوٹ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مسلم کمیونٹی کو ووٹ اور الیکشن کی سیاست سے ہی الگ رہنا چاہیے، اور اس تمام عرصے میں مل کر تعلیم اور مسلم کمیونٹی کی ذہنی تعمیر و ترقی پر ہی مرتکز ہو کر بی جے پی کو انتخابات میں مسلم مخالف ترنگ پیدا کرنے سے باز رکھا جائے، کیونکہ جب وہ ووٹ نہ تو ووٹ کریں گے اور نہ کسی پارٹی کی حمایت کریں گے، پھر 80 اور 20 کے سنگین معاملے کی ہوا ہی نکل جائے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے پروگرام، ایک خصوصی پروگرام جو ایران میں تیل کی صنعت کے قومیائے جانے سے متعلق ہے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آئیے فارسی سیکھیے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، ایرانی تیل کی صنعت کو قومیانے کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 29 اسفند کی تاریخ ایرانی کیلنڈر میں بہت اہم تاریخ ہے۔ 29 اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو ایران میں تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا۔ اس بل کا پاس ہونا ایران کی سیاسی اور اقتصادی تاریخ میں اور اغیار کے تسلط سے ایران کے قومی سرمایہ کو بچانے کے لیے ایرانی عوام کی جدوجہد میں ایک نیا موڑ شمار ہوتا ہے۔ جس دور میں ایران مغربی ایشیا میں خام تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا اور دنیا میں چوتھا سب سے بڑا ملک تھا، اس وقت برطانیہ کے پاس جنوبی ایران کے تیل سے استفادہ کرنے کا اختیار تھا، اور روس اور امریکہ بھی ایرانی تیل پر آنکھیں جمائے ہوئے تھے۔ درحقیقت سامراجی ممالک میں ایرانی تیل سے استفادہ کرنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ایرانی خام تیل کی کل پیداوار 3,20,00,000 ٹن سالانہ تھی، یعنی مغربی ایشیا میں ہونے والی خام تیل کی کل پیداوار کا ایک تہائی حصہ۔ ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت نے جب تیل کی صنعت کو قومیانے کے قانون پر عمل درآمد کو 1951 عیسوی میں اپنی حکومت کے پروگراموں میں سر فہرست قرار دیا، تو ایران کے خلاف سازشیں اور اقدامات نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ مصدق حکومت کے خلاف اگست 1953 میں امریکی اور برطانوی بغاوت انہی سازشوں کا ایک حصہ تھی۔ اس بغاوت کے بعد برٹش پیٹرولیم شیل اور کیلیفورنیا اور ٹیکزاس کے تیل کمپنیاں ایرانی تیل کو برباد کرنے کے لیے سرگرم ہو گئیں، تاکہ تیل کی صنعت کو خومیانے کے باوجود بدستور تیل پر تسلط باقی رہے۔ لیکن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 1352 ہجری شمسی کے معاہدے یعنی تجدید کنسورشیم سمیت تمام غیر ملکی معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور 14 اسفند 1357 ہجری شمسی سے درحقیقت تیل کی تلاش، تیل نکالنے، صاف کرنے اور اسے برآمد کرنے کے کنسورشیم کے اختیارات ختم کر کے ایران کی قومی تیل کمپنی کو یہ اختیارات دے دیے گئے۔ اس کے بعد کنسورشیم میں شامل کمپنیوں نے ہیگ کی عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عالمی عدالت نے 7 سال تک کیس کا جائزہ لیا اور تحقیقات کی۔ اس کے بعد بالآخر 27 آذر 1369 ہجری شمسی کو عدالتی فیصلے کی بنیاد پر کنسورشیم کے کیس کو قانونی طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایران ایک بار پھر سر بلند ہوا اور اس کی شان و شوکت واپس آ گئی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خاص طور پر گزشتہ دہائی کے دوران رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے استقامتی معیشت کی تشکیل کی ضرورت قرار دیے جانے کے بعد خام تیل کی فروخت سے دوری کی پالیسی کو ترقیاتی منصوبوں میں ایک ترجیحی مقام حاصل ہو گیا، جبکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ملک میں پیداواری خام تیل کا صرف 22% ہی ریفائن ہو سکتا تھا۔ اب یہ مقدار تقریباً 45% تک پہنچ گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد خام تیل کی فروخت میں کمی ہوئی ہے۔ ملک کے اندر ساز و سامان کی تیاری ہمیشہ سے ہی تیل کی صنعت کے سامنے ایک مسئلہ رہا ہے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 43 سال بعد یہ صنعت تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل صنعت کو درکار آلات کی تیاری میں 85% خود کفالت تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کی تیل کی صنعت پر پابندیاں لگانے سے دشمنوں کا مقصد ایران کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے تیل کی برآمدات کو منقطع کرنا اور اس صنعت کو کمزور نیز پرزاجات اور آلات کی فراہمی کو روک کر ملک کی پیداوار کو کم کرنا تھا۔ اس طرح تیل کی پیداوار جو خاص آلات و ساز و سامان کی شدید محتاج ہوتی ہے خطرے سے دوچار ہو گئی۔ ایسے موقع پر ایرانی ماہرین کی غیرت، جوش و جذبے، قابلیت اور ذہانت کے نتیجے میں تیل کی صنعت کو درکار ساز و سامان اور پرزاجات کی تیاری کا معاملہ کارخانوں اور نالج بیس کمپنیوں کے اہداف میں سر فہرست قرار پایا، اور ان کی کوششوں سے اب تک مذکورہ ساز و سامان اور پرزاجات کا تقریباً 85% ملک کے اندر بنایا جا چکا ہے اور باقی سامان بنایا جا رہا ہے۔ تیل اور گیس کی 65 فیلڈز کی دریافت، قابل استخراج تیل اور گیس کے ذخائر میں 160 ارب بیرل تک، قابل استخراج گیس 33 ٹریلین مکعب میٹر تک اضافہ، اور گیس کی پیداوار میں 8 گنا اضافہ۔ تیل کی تلاش اور اس کی پیداوار کے شعبے میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملنے والی ایران کی تیل کی صنعت کی کامیابی میں شمار ہوتا ہے۔ آزادگان اور یاد آوران تیل کے بڑے ذخائر کی دریافت سمیت جنوبی پارس گیس فیلڈ کی دریافت، جو دنیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر میں سے ایک ہے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں انجام دی گئی۔ استخراج تیل و گیس کی کوششوں کی اہم ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے۔
پیٹرول کو شاید دنیا کا سب سے اہم ایندھن مانا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے ہر ملک کے لیے اس کا حصول خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سن 1357 ہجری شمسی میں ایران کی پیٹرولیم کی پیداوار تقریباً 14.5 ملین لیٹر تھی، جو سن 1399 ہجری شمسی میں بڑھ کر روزانہ 120 ملین لیٹر ہو گئی۔ اس بنا پر ایران کو نہ صرف پیٹرول کی درآمد کی ضرورت نہیں رہی بلکہ وہ اس کی برآمد بھی کر سکتا ہے۔ ایران میں قدرتی گیس کی طویل مدتی پیداوار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1357 ہجری شمسی میں گیس کی اوسط پیداوار تقریباً 110 ملین مکعب میٹر یومیہ تھی، جو 1396 ہجری شمسی میں 8 گنا بڑھ کر 844.9 ملین مکعب میٹر ہو گئی۔ ایران کی قدرتی گیس کی پیداوار میں بھی 1383 ہجری شمسی کے مقابلے میں ہر سال اوسطاً 5.8% اضافہ ہوا، جس کی وجہ جنوبی پارس کے مختلف مراحل کی تکمیل اور پھر ان کا کام کرنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ گیس کی پیداوار میں اضافہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں ملک کی گیس فیلڈز کی وسیع ترقی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی توانائی کی فراہمی کے سلسلے میں قدرتی گیس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے مدنظر قدرتی گیس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ایران کی خارجہ پالیسی اور سفارتکاری میں ایک اسٹریٹجک فائدہ پیدا کرے گی۔ اقتصادی پابندیاں جاری رہنے کے باوجود سن 2022 عیسوی کے پہلے مہینے میں ایران کی تیل کی پیداوار میں 21,000 بیرل کا اضافہ ہوا، اور اس طرح 25,00,000 بیرل یومیہ سے بھی زیادہ ہو گئی، اور پیداوار کی یہ مقدار گزشتہ 3 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی رپورٹ کے مطابق جو 2022 کے پہلے مہینے سے متعلق تھی، ایران نے جنوری میں 25,03,000 بیرل خام تیل پیدا کیا، جو دسمبر کے مقابلے میں 21,000 بیرل زیادہ ہے۔ ایران پر عائد ہونے والی اقتصادی پابندیوں اور جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ طور پر نکل جانے کے بعد تیل کی پیداوار کی یہ مقدار گزشتہ 3 برسوں میں بے نظیر رہی ہے۔ 1404 کے افق پر ایران کی تیل اور گیس کی صنعت کا ویژن سن 1382 ہجری شمسی میں منظور ہوا اور اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ مذکورہ ویژن کے مطابق ایران 1404 کے افق پر توانائی یعنی گیس اور تیل کے تبادلے کا اور دیگر ممالک کے ساتھ بالخصوص پیداوار، ترسیل، خدمات اور توانائی سے استفادے کے شعبوں میں توانائی کے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ مؤثر اور تعمیری بین الاقوامی تعامل کا مرکز بنے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ایران کی تیل کی صنعت کے قومی آئے جانے کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آئیے فارسی سیکھیے کا ایک اور پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم آپ کو رامین اور اس کے دوست علی رضا کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سنا رہے ہیں۔ رامین علی رضا کا قریبی دوست ہے اور وہ اکثر پارک یا فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے سینما جاتے ہیں۔ آج علی رضا فارغ ہے اور وہ رامین کو ٹیلی فون کرتا ہے۔ رامین سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ رامین اپنے والدین کے ساتھ پارک گیا ہوا ہے۔ علی رضا دوسرے دن دوبارہ رامین کو فون کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اسے سننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور جملے۔
دیشب،
گزشتہ رات،
من تلفن کردم،
میں نے تلفن کیا،
تو نبودی،
تم نہیں تھے،
خانه،
گھر،
تو بودی،
تم تھے،
کجا،
کہاں،
دوستم،
میرا دوست،
رفتم،
میں گیا،
تو می شناسی،
تم جانتے ہو،
من نمی شناسم،
میں نہیں جانتا،
کشتی گیر،
پہلوان،
پس فردا،
پرسوں،
مسابقه،
مقابلہ،
ترکیه،
ترکی،
او می رود،
وہ جائے گا،
تو رفتی،
تم گئے،
بعد از،
اس کے بعد،
شام،
رات کا کھانا،
آره،
ٹھیک یا جی ہاں،
پدر و مادرم،
میرے ماں باپ،
به پارک رفتیم،
ہم پارک گئے،
خوش گذشت،
اچھا گزرا،
بد نبود،
برا نہیں تھا،
او آمد،
وہ آیا،
او آورد،
وہ لایا،
میوه،
فروٹ یا پھل،
شلوغ،
رش، بھیڑ،
مثل ہمیشہ،
ہمیشہ کی طرح،
تابستان ها،
گرمیوں میں،
فرصت،
موقع،
فرصت خوبی،
اچھا موقع،
رفتن،
جانا۔ سامعین، اب علی رضا اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
رامین، دیشب تلفن کردم، در خانه نبودی، کجا بودی؟
رامین، رات کو میں نے تمہیں فون کیا تھا، تم گھر پر نہیں تھے، کہاں تھے؟
دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم، تو مهدی را می شناسی؟
میں رات کو اپنے دوست مہدی کے گھر گیا تھا، تم مہدی کو جانتے ہو؟
مہدی؟ نہ، نمی شناسم،
نہیں، میں نہیں جانتا۔
مہدی کشتی گیر است، پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود۔
مہدی پہلوان ہے، پرسوں کشتی کے مقابلوں کے لیے وہ ترکی جا رہا ہے۔
پس برای خداحافظی به خانه مہدی رفتی؟
پس خداحافظ کہنے کے لیے تم مہدی کے گھر گئے تھے؟
آره، برای خداحافظی رفتم، تو دیشب کجا بودی؟
ہاں، میں خداحافظ کہنے کے لیے مہدی کے گھر گیا تھا، تم رات کو کہاں تھے؟
در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم۔
میں گھر پر تھا اور رات کھانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ پارک گیا تھا۔
خوش گذشت؟
اچھا وقت گزرا؟
آره، بد نبود، مادرم هم آمد، او چای و میوه آورد۔
ہاں، برا وقت نہیں گزرا، میری والدہ بھی آئی تھیں، وہ چائے اور پھل ساتھ لائی تھیں۔
پارک شلوغ بود؟
پارک میں بھیڑ تھی؟
آره، مثل ہمیشہ پارک شلوغ بود۔
ہاں، ہمیشہ کی طرح پارک میں رش تھا۔
شب‌های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است۔
گرمیوں کی رات پارک جانے کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ سامعین ایک بار پھر رامین اور علی رضا کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں، لیکن اس بار ہم ترجمے کے بغیر یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں۔
رامین، دیشب تلفن کردم، در خانه نبودی، کجا بودی؟
دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم. تو مهدی رو میشناسی؟
مهدی؟ نه، نمیشناسم.
مهدی کشتیگیر است. پس فردا برای مسابقه به ترکیه میرود.
پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟
آره، برای خداحافظی رفتم. تو دیشب کجا بودی؟
در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم.
خوش گذشت؟
آره، بد نبود. مادرم هم آمد. او چای و میوه آورد.
پارک شلوغ بود؟
آره، مثل همیشه پارک شلوغ بود.
شب‌های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است.
سامعین، آپ نے علی رضا اور رامین کے درمیان ٹیلیفون پر ہونے والی گفتگو سنی۔ گرمیوں میں اکثر لوگ پارک جاتے ہیں۔ گرمیوں میں دن گرم ہوتا ہے اور لوگ شام کو پارکوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ چائے اور پھل وغیرہ بھی لے جاتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت سرسبز و شاداب جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ آپ بھی سرسبز و شاداب پارک میں آئیں اور پارک کی خوبصورتی اور ہوا کی خنکی سے لطف اندوز ہوں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
Oh,